الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام انسانیت کے نام. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن حکیم کو ذریعہ نجات بھی سمجھتے ہیں, مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہماری عظیم اکثریت اس نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا. عظیم اکثریت کو معلوم نہیں کہ قرآن حکیم ہم سے کیا چاہتا ہے, قرآن حکیم کے ہم سے مطالبات کیا ہیں. انشاءاللہ تعالی ایک سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, مطالبات قرآن کے عنوان سے. مقصد یہ ہے کہ قرآن کا پیغام ہمارے سامنے واضح ہو, قرآن حکیم ہم سے کیا چاہتا ہے, قرآن حکیم کے ہم سے مطالبات کیا ہیں, قرآن حکیم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں, ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. قرآن اکیڈمی کی جانب سے یہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور اس کی تفصیلات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں MQ.QuranAcademy.com پر. یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ ایک منتخب نصاب قرآنی کا تسلسل ہے جس کو مطالبات قرآن کی روشنی میں اور صورت میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کے دروس دیے جو ہر قسم کے میڈیا پر آج بھی دستیاب ہیں, اور پھر ان کے بعد ہمارے ایک اور استاد انجینئر نوید احمد مرحوم نے اس کے نکات کو تحریری شکل میں جمع کیا. انشاءاللہ ان دونوں کے امتزاج سے, یعنی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اور استاد محترم انجینئر نوید احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرتب کردہ نکات, ان کا خلاصہ اس سیریز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. تفصیلات جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں MQ.QuranAcademy.com پر. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ مطالبات قرآن اس کا تعارف کیا ہے. مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس سیریز کو ہم ایک کورس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مزید برآں آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر جا کر اپنے آپ کو, اور پھر ہر پروگرام کے اختتام پر, ہر درس کے اختتام پر انشاءاللہ 5 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور وہ MCQs کے انداز میں ہوں گے, ملٹیپل چوائس کے انداز میں ہوں گے, اور ان کو آپ ای میل کے تھرو سبمٹ کریں گے ہماری ویب سائٹ پر, اور پھر کورس کے اختتام پر کم از کم 50% نمبر حاصل کرنے والے شرکا کو قرآن اکیڈمی کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جائے گا. تفصیلات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں MQ.QuranAcademy.com پر. یہ ہے مطالبات قرآن جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں, مگر آج کی نشست تعارف پر مبنی ہے اور اگلی نشست سے باقاعدہ ایک ایک درس ہر نشست میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور اس کے سوالات پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج میں چاہوں گا, کیونکہ ہم قرآن حکیم کا ایک نصاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, قرآن حکیم کی منتخب مقامات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, قرآن حکیم کے مختلف مطالبات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیوں نہ آج کی نشست میں سب سے پہلے قرآن حکیم کا ایک بنیادی تعارف میرے اور آپ کے سامنے آ جائے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں تعارف قرآن کی طرف. تعارف قرآن سے میری مراد اس نشست میں یہ ہے کہ چند سوالات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور یوں چند سوال اور جواب ان کی روشنی میں قرآن حکیم کا ایک بنیادی تعارف ہمارے سامنے آئے گا. 12 سوالات کوشش ہوگی کہ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں تعارف قرآن حکیم کے عنوان سے, اور پھر ان 12 سوالات کے جوابات کی روشنی میں قرآن حکیم کا ایک بنیادی تعارف میرے اور آپ کے سامنے آ جائے. چلتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف, اور وہ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں, اور وہ ہے قرآن حکیم کیا ہے، قرآن حکیم کی ڈیفینیشن کہہ لیجئے، قرآن حکیم کا تعارف کہہ لیجئے، اس کو ایک جملے میں اگر ہم کہنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک سے زائد مقامات پر قرآن حکیم میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اپنا کلام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں سے تم میں سے کوئی پناہ تم سے پناہ کا طلبگار ہو، مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہ قرآن کے الفاظ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ تو قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا کلام قرار دیا۔ آپ کا میرا ایمان ہے کہ یہ جس قرآن کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام۔ اگلی بات اسی کے تسلسل میں ہے اور وہ دوسرا سوال ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے، قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے؟ ظاہری بات ہے قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اور سب سے بڑی بات یہی اس قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، اللہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا آدمی گفتگو کرے تو اس کی بات کو ویٹیج دی جاتی، اہمیت دی جاتی ہے۔ کوئی بادشاہ کلام کرے، کوئی صدر کلام کرے، کسی ملک کا سربراہ کلام کرے تو بات میں ویٹیج اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ پوری کائنات کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن اس اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اور یہی قرآن حکیم کی عظمت کی اہم ترین وجہ ہے۔ اسی تسلسل میں ایک اور اہم نقطہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ کلام اللہ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی وہی تاثیر ہے جو تاثیر تجلی ذات باری تعالی کی ہے۔ تجلی اللہ تعالی کی ذات سے ظاہر ہونے والی ایک حقیقت کہہ لیجئے، جس کا اظہار ہوا قرآن حکیم میں ایک مقام پر اس کا ذکر آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے خود قرآن حکیم کی عظمت پر، قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اسکرین پر آپ ٹیکسٹ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 21 عظمت قرآن پر، قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ فرما رہے اگر اس قرآن کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو تم دیکھتے وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی وہ بات ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ طویل آیت ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اپنی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، اگر پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو پھر اے موسیٰ تم ہمیں دیکھ لینا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی ایک تجلی کا ظہور فرمایا پہاڑ پر، تو پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ قرآن کا بیان ہے سورہ آراف آیت نمبر 143 میں، اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تجلی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا۔ اگر یہ کلام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین کرام غور کیجئے، پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام قرآن، پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام قرآن حکیم، آپ کے اور میرے دلوں پر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے آپ کے میرے دل میں کپکپاہٹ کتنی تاری ہوتی ہے؟ اس قرآن کے نزول، ہاں نزول، میں محسوس کروں کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، میرے دل پر اس قرآن حکیم کا کس قدر اثر ہوتا ہے؟ اور کیا میں اس قرآن حکیم کو دنیا کی عظیم ترین نعمت سمجھ کر اپنے شب و روز اس قرآن حکیم کے ساتھ لگاتا ہوں یا نہیں؟ یہ ہمارا دوسرا نقطہ تھا تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے، کہ قرآن حکیم کی عظمت کی کیا وجہ ہے یا قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے؟ ناظرین کرام، اس دوسرے سوال کے تسلسل میں ایک اور بات رکھنا چاہوں گا عظمت قرآن کے حوالے سے۔ قرآن حکیم صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کا مقابلہ بندوں کا کلام نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج بار بار قرآن نے پیش کیا۔ کبھی قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طور میں، قرآن جیسا کلام لے آؤ۔ کبھی قرآن سورہ ہود اور سورہ یونس میں کہتا چلو 10 سورتیں لے آؤ، کہیں ایک ہی سورت کا ذکر بھی آتا ہے، مگر کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے اور زندہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہاں ایک اور مقام میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کا رکھنا چاہوں گا جو ہم سب کو یاد ہے۔ عظمت قرآن پر ایک بڑا قیمتی اور پیارا مقام سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اس کو بیان، قوت گویائی، قوت بیان اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عطا فرمائی۔ 4 آیتیں ہیں سورہ رحمان کی، اور رحمان علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ ان 4 آیات میں کلائمیکس کی، عروج کی 4 باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے ان 4 باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اہم ترین صفت ہے رحمان، رحمت کی صفات، اور ان میں سب سے پیارا نام الرحمن، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک تھانٹے مارتے سمندر کی طرح جوش کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ دوسری آیت، علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا۔ سارے علوم اللہ ہی نے انسانوں کو عطا فرمائے، لیکن چوٹی کا علم، اہم ترین علم، کلائمکس کا علم جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا وہ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، جنات، چرند، پرند سب، لیکن اللہ کی تخلیق کا شاہکار، اللہ کی کریشن کا ماسٹر پیس وہ انسان ہے۔ اور نمبر 4، علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، حالانکہ دیکھنے کی، سننے کی، ہر طرح کی صلاحیت اللہ ہی نے عطا فرمائی، لیکن اہم ترین صلاحیت جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی وہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ تو وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے توفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن عطا فرمایا، اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس بہترین کلام کے لیے استعمال کرے۔ مطالبات قرآن اسی تسلسل میں ایک ادنا سی کوشش ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی۔ اور ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کی عظمت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مبارک جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک طویل حدیث ہے جامع ترمذی میں، اور اس طویل حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ایک طویل خطبہ ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترمذی کی روایت میں۔ اس کے آخری 4 جملے بہت ہی پیارے، بہت ہی قیمتی ہیں۔ فرمایا، من قال به صدقہ، اس قرآن کے مطابق جس نے بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجرا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ ومن حکم به عدلا، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ 4 باتیں، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق کلام کرنے، قرآن کے مطابق عمل کرنے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیارے جملے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے عظمت قرآن کے حوالے سے، اور یہ عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن ہمارے سامنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام، بڑا دلچسپ سوال ہے، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ عملی سوال ہے۔ تعارف قرآن حکیم کے ضمن میں تیسرا سوال اس وقت ہمارے سامنے ہے، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ بنیادی جواب، قرآن حکیم نوع انسانی کی روحانی ضرورت پوری کرنے یعنی اس کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا۔ قرآن سے ثواب بھی ملتا ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے بغیر سمجھے کوئی تلاوت کرے تب بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا قول ہے. لیکن پرائمریلی بنیادی طور پر قرآن ہدایت کی کتاب ہے. میری اور آپ کی روح کی ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو ہدایت ملے اور اس ہدایت کے مطابق میں اور آپ عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکیں. چنانچہ قرآن اپنا یہی تعارف ہمارے سامنے رکھتا ہے، کبھی فرمایا ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کبھی فرمایا ہدل للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں فرمایا ہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، کہیں فرمایا کہ اللہ اپنی آیاتوں میں عطا فرماتا ہے تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں. تو تیسرا سوال، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے. یہی تو دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو قرآن میری اور آپ کی تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا، تو ہمیں فقط ثواب کے طور پر قرآن کو نہیں پڑھنا بلکہ ہدایت کے لیے بھی قرآن کو سمجھنا ہے، اور مطالبات قرآن اسی کی ایک ادنا کوشش ہے. اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال چوتھا سوال ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ اس کے دو جوابات ہیں. قرآن حکیم دو مراحل میں نازل ہوا، قرآن حکیم دو مراحل میں نازل ہوا. اور کبھی کبھی ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے جب سورہ قدر کا مطالعہ کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل فرمایا. کبھی قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے کہ اس کو ہم نے رمضان میں نازل فرمایا. سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوی زندگی تو 23 برس کی ہے، اور قرآن قدر کی رات میں نازل ہوا، قرآن رمضان میں نازل ہوا. تو آئیے آج اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں. قرآن حکیم کب نازل ہوا یہ سوال ہے. قرآن حکیم دو مراحل میں نازل ہوا. پہلا مرحلہ، اس میں قرآن حکیم لیلۃ القدر میں، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، رمضان میں جو آتی ہے، شب قدر میں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا. پہلے آسمان پر لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور دوسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں دنیاوی آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے وقفے سے قرآن نازل ہوا، 22.5-23 برس کی مدت میں. اس کو کہتے ہیں بطور تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. تو انزال ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے قدر کی رات میں دنیاوی آسمان پر نزول ہو گیا، اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے دنیاوی آسمان سے، تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن اگر کبھی تھا تو وہ اب دور ہو چکا ہوگا. قرآن کا نزول دو مراحل میں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. پانچواں سوال ہے، قرآن حکیم کہاں نازل ہوا، کس ایریا میں نازل ہوا؟ یہ بھی دلچسپ سوال ہے، اور اس میں بھی ایک اور مزید دلچسپ بات ہمارے سامنے آئے گی، شاید بعض ساتھی پہلی مرتبہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں. قرآن حکیم سرزمین حجاز، یعنی مکہ، مدینہ اور ان شہروں کے اطراف کے علاقے میں نازل ہوا. مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف کے علاقے حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں قرآن حکیم نازل ہوا، ایک بات. مگر دوسری بات، دو آیات کا ایکسیپشن ہے. البتہ دو آیات کا ایکسیپشن وہ نوٹ کر لیجئے گا، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمان پر عطا کی گئیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مشہور آیات ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات معراج کی شب تحفے کے طور پر آسمان پر بلا کر، بلکہ آسمانوں پر بلا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی. تو پانچواں سوال، اس کا جواب یہ بنا، قرآن حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، اور دو آیات آسمانوں پر معراج کی شب سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور اگلے سوال یہ ہے، قرآن حکیم کیسے نازل ہوا؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیسے نازل ہوا قرآن حکیم؟ بڑی انٹرسٹنگ بات، بہت عظیم بات یہاں بیان میں آ رہی ہے. قرآن حکیم کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا. اللہ اکبر. ہم پڑھ چکے، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتے، پھٹ جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ اگر ہوتا، یا پہاڑ اگر ہوتے، وہ دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے تیار کیا. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں، من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جو کوئی جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کرتا ہے معاذ اللہ تو جان لو کہ بے شک انہوں نے جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے نازل فرمایا ہے. تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. تورات لکھی ہوئی تختیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی لیکن قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. کیا وہ قلب مصطفیٰ ہوگا؟ اللہ اکبر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین کرام ایک سوال اگلا ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, مشہور سوال ہے. قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں؟ بہت سارے نام ہیں. ایک بہت مشہور بزرگ اور عالم ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مشہور کتاب الاتقان فی علوم قرآن, اس میں انہوں نے 55 کے قریب نام قرآن حکیم کے بتائے ہیں. یہ نام قرآن میں بھی آتے ہیں, یہ نام قرآن حکیم کے احادیث مبارکہ میں بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر چند ناموں کا ذکر کر رہے ہیں, القرآن پڑھی جانے والی کتاب, المصحف, مصحف اردو میں بھی کہتے ہیں کتاب کو بھی کہا جاتا ہے, الکتاب معروف نام ہے, قرآن کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے, الفرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام, الہدا ہدایت گائیڈنس جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی, النور روشنی جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں, الموعظہ قرآن واعظ ہے نصیحت ہے, الذکر ریممبرنس ایڈمونیشن یاد دہانی, الذکر اس کے معنی یاد دہانی, قرآن بھی یاد دہانی ہے, ہمیں ہماری زندگی کے مسائل اور ہماری زندگی کی حقیقت قرآن بیان فرماتا ہے. پھر المہیمن نگہبانی کرنے والا, پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی, قرآن پچھلی کتابوں کی صحیح تعلیم ہمارے سامنے رکھتا ہے, الحکیم حکمت والا کلام, العزیز بڑی بزرگی والا کلام, المبین واضح کلام, بیین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, المبین واضح کلام, العلی بڑا بلند مرتبے والا کلام, اسی طرح الکریم تکریم والا کلام, المجید عظمت والا کلام, احسن الحدیث بہترین بات, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے نام قرآن حکیم کے حوالے سے قرآن میں بھی ملتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں. ناظرین کرام 7 سوالات کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے. اگلے چند سوالات اور بھی ہیں, ان کو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے. تاہم اس وقت ایک وقت ہوا ہے وقفے کا, اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام میں خوش آمدید. مطالبات قرآن سیریز کا آج سے ہم نے آغاز کیا ہے, اور وقفے سے پہلے اس سیریز کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو پروگرام کے آخر میں دوبارہ پیش کیا جائے گا. اور آج ہم تعارف قرآن حکیم کو سمجھ رہے ہیں چند سوالات کی روشنی میں. آخری سوال وقفے سے پہلے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ تھا قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں. آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوال نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. 8واں سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے, قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ سادہ سا جواب تو ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا, لیکن اس میں ایک نقطے کے اضافے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم دیہات کی خالص عربی زبان میں نازل ہوا. آپ کے علم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا جو دیہات سے آئی تھیں مکہ مکرمہ میں. اس زمانے میں جو عربی مبین تھی, واضح عربی زبان, فصح لغہ فصح جسے کہا جاتا ہے, فصیح عربی, وہ دیہاتوں میں بولی جاتی تھی اور عربوں کو اپنی زبان پر بھی ایک ناز تھا, اور عربی بڑی قیمتی بڑی جامع بڑی وسیع زبان بھی ہے. تو وہ خالص زبان سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو دیہات والوں کے حوالے کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں وقت گزارا ہے, یہ بات معروف ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے مثال کے طور پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 میں, الشعراء آیت 195, بلسان عربی مبین, عربی مبین زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے. اور الحمدللہ جب قرآن حکیم کا نزول مکمل ہوا تو جو عربی مبین ہے اور قرآن عربی جسے کہا جائے گا وہ بھی وہاں پر انٹیکٹ ہو گئی. دنیا کی زبانیں بدلتی رہتی ہیں, اسپوکن عربک آج بھی ڈفرینٹ ہے, لیکن قرآنک عربک وہیں اسٹیٹک ہو گئی, روک دی گئی جب قرآن نازل ہوا. خیر یہ ایک الگ علمی بحث ہے, لیکن دیہات کی خالص عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو قرآن حکیم کو نازل فرمایا. نوے سوال کی طرف چلتے ہیں. نوا سوال ہے قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن ہے اور ایک بڑا اہم گوشہ ہے قرآن حکیم کے اسلوب کا. اسلوب کو ہم اسٹائل بھی کہہ دیا کرتے ہیں انگلش میں. قرآن حکیم کا اسلوب تقریری ہے. قرآن حکیم کی ہر صورت گویا اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے, اور قرآن حکیم کا اسلوب نہ عام نثر کا ہے اور نہ شاعرانہ. اللہ تعالیٰ نے تو شاعری کے حوالے سے نفی بھی فرما دی. سورہ یاسین کے مشہور آیت ہے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 قرآن حکیم میں فرمایا گیا, وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ, نہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر سکھایا اور نہ وہ ان کے شائن شان ہے, بلکہ قرآن فرما رہا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. قرآن تو ایک ذکر ایک یاد دہانی ہے اور واضح قرآن ہے ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے عطا فرمایا. پہلی بات, قرآن حکیم کا اسلوب تقریر کا سا ہے, اور یہ صورتیں جو قرآن حکیم میں ہیں ان کا انداز خطبے کا سا ہے. خطبہ اوریشن جسے ہم کہتے ہیں, اور تقریر کا انداز خطبے میں ایک مقرر یا خطیب اس کے جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے. کبھی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے, کبھی غائب جو تھرڈ پرسن میں ان کے متعلق گفتگو ہوتی ہے, کبھی خطیب اپنا ذکر کرتا ہے, آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ہوا کرتا ہے, جذبات کی ترجمانی بھی ہوا کرتی ہے, کبھی ایک دلیل کبھی دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے. یہ جو انداز خطبے کا ہے, اوریشن کا ہے, تقریر کا بھی ہے, خطابت کا بھی ہے, یہ انداز ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے. قرآن عام نثر کی کتاب نہیں کہ پہلے چیپٹر میں جو بات آ گئی وہ آخری چیپٹر میں نہیں آ سکتی. نہ قرآن شاعری ہے جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت کا حوالہ دیا گیا, بلکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے خطبات. پھر خطبے کے اسلوب میں اوپننگ بڑی جاندار ہوتی ہے, کلوزنگ بڑی جاندار ہوتی ہے, درمیان میں تفصیل بیان کی جاتی ہے. آیات قرآنی میں یہ انداز اور قرآن کی صورتوں میں ہمیں یہ انداز ملتا ہے. تو حاصل کلام قرآن حکیم کا اسلوب خطابت کا سا ہے, تقریر کا سا ہے. یہ کوئی عام معنی میں نہ نثر کی کوئی کتاب ہے نہ شاعری ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کا خطاب اور اللہ رب العالمین کی تقریر ہے جس کو آج آپ اور میں تلاوت کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد چلتے ہیں دسویں سوال کی طرف. تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے دسواں سوال ہے, قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کس طرح ہوئی؟ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ قرآن حکیم کی ترتیب دو اعتبارات سے ہے. نمبر ایک, ترتیب نزولی یعنی آرڈر آف ریولیشن, نزول کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا تدوین کیا جانا. ترتیب نزولی جس کے اعتبار سے پہلی سورت العلق ہے, مشہور آیات ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ پہلی پانچ آیات وہ پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی, مگر وہ ریولیشن کے آرڈر کے اعتبار سے, نزول کی ترتیب کے اعتبار سے ہے. اور قرآن حکیم کی ترتیب دوسری جو ہے وہ ترتیب تلاوت, جس کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے. جب آج ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے, تو سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے. تو ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب تلاوت, جس کے اعتبار سے اب ہم ترتیب سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں, اور پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اس حوالے سے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام, اور تعارف قرآن حکیم کے ضمن میں اگلی بات جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے قرآن حکیم کی ترکیب و تقسیم کیا ہے. یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے, بہت کچھ اس میں تفسیرات ہیں, آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات, آیات کی تعداد 6236 ہے. پریشان ہو گئے نا آپ؟ جی ہاں, ہم نے مشہور ایک تعداد سنی ہے 6666 کی, 6666, ایسے ہی سنا ہے نا, جبکہ درست تعداد ہے. قرآن حکیم کا مصحف میرے سامنے بھی موجود ہے اور آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. ہر سورت کے آخر میں اس کا آیت نمبر ہوتا ہے, آخری آیت کا, اس کو آپ ایڈ کرتے چلے جائیے کیلکولیٹر پر یا کمپیوٹر پر, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس جو فگر آئے گی وہ 6236 ہوگی. نمبر دو, سورتوں کی تعداد 114 ہے. قرآن حکیم میں 114 سورتیں ہیں, اور منازل, منزل کے جمع منازل, یا احزاب کی تعداد 7 ہے. تو 6236 آیات, 114 سورتیں اور 7 منزلیں, یہ تقسیم دور نبوی میں ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے بھی ایک اہم نقطہ مزید سمجھ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جبریل امین قرآن لا رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو یاد ہو رہا تھا. دلچسپ نقطہ ہے, قرآن حکیم کے پہلے حافظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو حفظ کراتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھواتے بھی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی بتاتے کون سی سورت کو کس مقام پر رکھنا ہے، کس آیت کو کس سورت میں کہاں رکھنا ہے. چنانچہ صورتیں بھی متعین ہو گئیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور منزلوں کا تعین بھی ہو گیا، 7 منزلیں قرآن حکیم کی، اور مقصود تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں قرآن کو مرتب کیا گیا، اس کی بھی تفصیل ہے جو ہم علمی کتابوں میں سمجھ سکتے ہیں، قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک رسم الخط مینیو اسکرپٹ پر امت کو جمع کر دیا گیا. یہ تفصیل طلب باتیں جس کا اس وقت موقع نہیں ہے. تو دور نبوی میں قرآن مکمل نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حفظ کرایا اور لکھا ہوا مختلف لوگوں کے پاس تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کیا گیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک رسم الخط رائٹنگ اسٹائل جسے سادہ زبان میں کہیں گے، ایک مینیو اسکرپٹ پر امت کو جمع کر دیا گیا. یہ ہے آیات کی تعداد کے اعتبار سے، صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور منزلوں کی تعداد کے اعتبار سے جو معاملہ دور نبوی اور دور صحابہ میں ہو گیا. بعد کے دور میں ایک اور تقسیم کی گئی، اور وہ رکوعوں کے اعتبار سے ہے. رکوعوں کی تعداد ہے کل 558. اس میں بھی یہ غلط بات مشہور ہو گئی، 540 کی تعداد، یہ بات درست نہیں ہے. درست تعداد رکوعوں کی ہے 558، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ایک رکعت میں چند وہ آیات جن میں ایک بات مکمل ہو جائے، تو وہ کتنی آیات ہوں تو وہ نشان لگا دیا جاتا ہے رکوع کا، اور رکوعوں کی تعداد قرآن حکیم میں 558. اور آخری بات وہ پاروں کی تقسیم ہے. پاروں کی تقسیم کے اعتبار سے 30 پارے ہیں قرآن حکیم کے. یہ تقسیم دور صحابہ کے بھی بعد کی ہے، رکوعوں کی تقسیم اور پاروں کی تقسیم دور صحابہ کے بعد ہوئی، لیکن 30 پاروں کی تقسیم کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے. آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی؟ اب شاید ایسا ہو کہ 360 حصے کرنے پڑ جائیں تاکہ ایک سال میں مکمل ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ 11 سوال مکمل ہوا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے اعتبار سے. اگلا سوال، سوال نمبر 12 ہے، قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے سوالات میں سے ایک بہت ہی اہم، بلکہ اہم ترین سوالات میں ٹاپ آف دا لسٹ ایک سوال ہے. اسی کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے آج سے ثواب کی کتاب سمجھا، بچیوں کو جہیز میں ہم نے دے دیا، دکان پر ہم نے برکت کے لیے رکھ دیا، میڈیا پر بھی برکت کے لیے قرآن کی تلاوت ہوگی، باقی سارا دن جو ہے وہ بے حیائی فحاشی اور ریاضی دکھائی جاتی رہتی ہے. رمضان ہم نے قرآن کھول لیا، اس کے بعد ہم نے بند کر دیا، کسی کا انتقال ہوگا تو ہم قرآن کو کھول لیں گے. استغفر اللہ، قرآن زندہ کلام ہے زندوں کے لیے، اور قرآن ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہمارے لیے. تو قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد، یہ 12 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس ضمن میں چند باتیں. سب سے پہلا نقطہ تذکر اور تدبر کے حوالے سے. یہ اصطلاحات خود قرآن حکیم نے استعمال کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو تدبر غور و فکر کی دعوت بھی ہے، اور تذکر نصیحت حاصل کرنے کا پیغام بھی قرآن ہمیں دے رہا ہے. آئیے تذکر اور تدبر کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں. تذکر کے معنی ہے یاد دہانی حاصل کرنا یا نصیحت اخذ کرنا. یاد دہانی ہماری زندگی کی حقیقت کے بارے میں اور ہمارے مقصد زندگی کے بارے میں، اور نصیحت اس بات کے لیے کہ مجھے اس زمین پر رب نے بھیجا تو مجھے کیسے زندگی بسر کرنی. یہ قرآن کا سادہ بنیادی پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے، اور اس کے لیے اوپن انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کی مشہور آیت ہے جو 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں آئی، سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی آیت 4 مرتبہ آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، یا دہانی حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری اصل زندگی کیا ہے، مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے قرآن سب کے لیے آسان ہے، لیکن قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے. آج بھی دنیا میں اقبال کے کلام پر اور شیکسپیئر کے کلام پر اور نہ جانے کس کس کے کلام پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, یہ سب تو اللہ کے بندے ہیں. تو رب کائنات کے کلام کی گہرائی اور اس کی ڈیپتھ, اس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. قرآن حکیم کے فہم کا ایک اور پہلو ہے تدبر. تدبر کے معنی ہے گہرا غور و فکر, قرآن کی ڈیپتھ میں اتر کر علم و حکمت کے موتی تلاش کرنا, جدید مسائل کا حل تلاش کرنا اور فقہی احکامات کا استنباط کرنا, انفر کرنا. یہ جو گہرے موضوعات ہیں اور گہرائی کی باتیں ہیں یہ تدبر کہلاتا ہے. یہ خاص لوگوں کا کام ہے جنہوں نے زندگیاں وقف کی اس کام کے لیے, تو چند موتی ان کو مل جائیں گے. تو ایٹ دا سیم ٹائم قرآن ایک عام آدمی کو بھی ایڈریس کرتا ہے بنیادی معاملات کے لیے, اور قرآن ہر غور و فکر کرنے والے کو گہرائی میں اتر کر علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے. ہر دونوں سطحوں پر اپنے اعتبار سے کام ہونا چاہیے. عوام کے سامنے بھی قرآن کو رکھا جائے, عوام بھی قرآن کو سمجھے اپنے فہم کے مطابق, اور اہل علم اپنی علمی پیاس کو بجانے کی کوشش کریں قرآن میں تدبر کے انداز سے گہرا غور و فکر کر کے. ناظرین کرام, فہم قرآن کے حوالے سے چند اور بھی پہلو ہیں, اور ان چند پہلوؤں پر آئیے ہم مزید بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختصراً. نمبر ایک, محکم اور متشابہ آیات. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں ذکر ہے, قرآن میں کچھ آیات محکم بہت واضح ہیں, یہ ہیں اکثر جن میں احکامات کا بیان, ان پر ایمان بھی اور ان پر عمل بھی کرنا ہے, اور کچھ آیات متشابہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں, اللہ کی کرسی مثال کے طور پر, ان پر ہمارا ایمان اس میں زیادہ ہم ضد نہ کریں. اگلا موضوع, تاویل خاص اور تاویل عام. شان نزول کے الفاظ ہم نے سمجھے ہیں, جانتے ہیں قرآن کی چند آیات, یہ بہت ساری آیات مخصوص موقع پر مخصوص حالات میں مخصوص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئیں, تو اس تناظر میں ان کو سمجھنا تاویل خاص کہلاتا ہے. لیکن قرآن ہر دور کے لیے رہنمائی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10, فیہ ذکرکم, فرمایا تمہارا ذکر اس میں موجود ہے. تو آج ہمارے لیے قرآن کی رہنمائی کیا ہے, یہ تاویل عام کہلاتی ہے. تو خاص پس منظر میں بھی قرآن کی آیات کو سمجھنا اور آج کے لیے رہنمائی حاصل کرنا, ان دونوں پہلوؤں سے بھی قرآن کو سمجھا جاتا ہے. اگلا نقطہ ہے عقائد اور عوامر و نواہی کا فہم. عقائد عقیدے کی جمع, عوامر و نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس. ظاہری بات ہے دین اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا علیہ السلام, تو عقائد اور احکامات کے حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہے, سنت سے رہنمائی, صحابہ کرام کی زندگیوں سے رہنمائی, ان کے اقوال سے رہنمائی, تو عقائد اور احکامات واضح ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں کہ کسی عقیدے کا آج اضافہ کر دیا جائے, عبادات میں کوئی اضافہ کر دیا جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگلا نقطہ ہے سائنسی حقائق کا فہم. دور جدید میں ریسرچ ہو رہی ہے, بہت سارے حکمت کے گوشے کھل رہے ہیں. قرآن کی باتیں جو اشارتاً قرآن نے کہیں, گو کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہدایت کی کتاب ہے, مگر قرآن حکیم نے کچھ اشارے کیے اور آج دور جدید کی ریسرچ کے نتیجے میں کچھ باتیں واضح ہو رہی ہیں, چاہے وہ بگ بینگ کی طرف اشارہ ہو, بلیک ہولز کی طرف اشارہ ہو, وہ مکھی کے اندر جو میڈیکلز ہیں ان کی طرف اشارہ ہو. تو جدید دور کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا کر ان حقائق جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا سمجھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس زبان میں آخری بات, قرآن حکیم کا اصل فہم. قرآن حکیم ایک انقلابی کتاب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہوا. 23 برس کی انقلابی جد و جہد, جب تب اللہ کا دین غالب ہوا, جہاں طائف اور احد کے میدان بھی ہیں, رسول اللہ علیہ السلام کا بہتا ہوا خون بھی ہے, اور 269 صحابہ کی جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے گئے. جب تک وہ جد و جہد ہمارے سامنے نہ ہو جس کے دوران قرآن نازل ہوا, تو قرآن کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہوگی, قرآن کا اصل فہم ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. اس جد و جہد میں شمولیت بھی بہرحال بہت ضروری ہے. ناظرین کرام, آخری سوال ہے, قرآن حکیم کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں, پروگرام کا وقت ہو رہا ہے مکمل. 5 حقوق ہیں. نمبر 1, ایمان اور تعظیم. دل کی گہرائیوں سے ماننے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, دل سے بھی ماننا ضروری ہے. نمبر 2, تلاوت, یعنی آداب کے ساتھ روزانہ قرآن حکیم پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا مستقل بنیادوں پر. نمبر 3, تفہیم, یعنی قرآن کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. نمبر 4, عمل, یعنی قرآن حکیم کے احکامات پر انفرادی زندگی میں عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں ان کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا. انفرادی زندگی میں فوراً عمل اور اجتماعی معاملات میں قرآن کے نفاذ کی کوشش, یہ چوتھا حق ہے قرآن کا. اور 5 حق, تبلیغ, یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا. تو ایمان, تلاوت, فہم, عمل اور تبلیغ, یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں, اور اب میں آپ کے سامنے مختصراً تعارف رکھ رہا ہوں مطالبات قرآن کے حوالے سے. ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا، یہ سیریز آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب نصاب کے عنوان سے دروس برسوں پیش کیے، اور ہمارے ایک اور استاد انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نکات کو مرتب کیا، اور آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں MQ.QuranAcademy.com، جہاں یہ تفسیرات آپ کو ملیں گی اور یہ تحریر صورت میں نکات ملیں گے، آڈیو ویڈیوز بھی ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہاں یہ جو مطالبات قرآن کی سیریز آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تفسیرات بھی وہاں آپ کو ملیں گی، آپ اپنے آپ کو وہاں رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں، اور جب آپ رجسٹر کرائیں گے تو ای میل کے تھرو آپ کو ہر پروگرام کے سوالات بھی پیش کیے جائیں گے، اور جو شرکا کامیابی کے ساتھ، کامیابی سے مراد 50% نمبر حاصل کریں گے، انشاءاللہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جائے گا کورس کے اختتام پر۔ ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ مطالبات قرآن کا اصل مقصد اس پروگرام کو، اس سیریز کو پیش کرنے کا، قرآن حکیم کی روشنی میں دین اسلام کا جامع تصور کیا ہے، یہ قرآن انقلابی تصور کیا پیش کرتا ہے اسلام کو، اس کو ہم جانیں گے، اور نمبر دو دین اسلام کے ایک مسلمان سے عملی تقاضے کیا ہیں۔ ہمارا کام صرف کلمہ پڑھنا نہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، تو دین کا جامع تصور کیا ہے اور دین اسلام کے مسلمان سے عملی تقاضے کیا ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ باقی رہا اس پوری سیریز کا تفصیلی تعارف، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورۃ العصر سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، سیریز کا آغاز کریں گے، تب میں آپ کے سامنے اس مطالبات قرآن کی آئندہ کی نشستوں کا بھی ایک مختصر جائزہ پیش کروں گا کہ 6 حصوں میں انشاءاللہ تعالی اس پوری سیریز کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارا اگلا پروگرام جو باقاعدہ پہلا درس ہوگا مطالبات قرآن کا، وہ سورۃ العصر پر مشتمل ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے MQ.QuranAcademy.com۔ تب تک کے لیے اجازت، جب ہم سورۃ العصر کا مطالعہ شروع کریں گے اگلے پروگرام میں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے ہمارا واقعتاً گہرا تعلق قائم کرنے اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔